أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پچھلی دفعہ ہم نے دعائیں سماعت پر بات کرنا شروع کی تھی اور اس کے ایک سیکشن کو ہم نے کور کیا تھا. اچھا یہ دعا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دعا جیسا میں نے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا کہ یہ دعا ایک یعنی ایکسٹرا آرڈینری آؤٹ آف آرڈینری ہے دعاؤں میں بھی, کہ جس انداز سے اس دعا میں بات ہوئی ہے بات کی گئی ہے وہ عام طور سے ویسے نہیں کی گئی ہے بہت ساری دعاؤں میں. تو میں تھوڑا سا چیزوں کو ذرا پیچھے سے پھر سے یاد دلاتے ہوئے پانچ منٹ میں, کہ دعا جہاں سے شروع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری دعاؤں کی طرح اللہم انی اسألوکا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد سوال کرنے کے لیے جو وسیلہ بنایا گیا ہے وہ خدا کے اسماء کو وسیلہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہاں پر جو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم ظاہر ہے حالت سوال میں ہیں, اور حالت سوال میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ضعیف اور محتاج ہیں, ہم اپنے مسائل خود سے نہیں حل کر سکتے, اور بہت سارے مشکلات اور پریشانیاں ہماری اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم مسلسل حالت سوال میں ہیں, کہ حالت سوال کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلسل مانگنے والی حالت میں ہیں کہ ہماری پرابلم سالو ہو. اب یہاں پر جو اہم بات ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حالت سوال میں ہر شخص ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ولی خدا ہو چاہے ایک بالکل عام انسان ہو, کیونکہ وہ جو ضعیفی محتاجی مشکل پریشانی مصائب ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم یہاں سے نکل نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اس دنیا کے دائرے سے. لیکن اب مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوال کو حل کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اس دعا میں اور دیگر دعاؤں کے اندر بھی جو ایک چیز بتائی گئی کہ خدا اور خدا کی قوت اور قدرت ہی بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے تمہارے سوالات کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز اور میں آپ کے ایک جملہ آیت اللہ جوادی عملی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے, انہوں نے مختلف جیسے احادیث اور روایات اور ان سب کو بیان کرنے کے بعد جو کنکلوژن دیا تھا بہت اچھا کنکلوژن ہے کہ انسان کے لیے مانگنا بھی بہت برا ہے. ٹھیک ہے, یعنی غیر خدا سے مانگنا, کسی کے آگے خدا سے ہٹ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, مانگنا مانگنا بھی, اگر آپ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ یعنی آئمہ کو یا کسی بھی مقدس ہستی کو اگر آپ مستقل سمجھ کر مانگتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم ہے, اور اگر آپ ان کو وہی خدا کا جلوہ اور خدا کی آیت اور خدا کے اسم کے طور پر وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں تو اسی لائن میں ہی ہے. ٹھیک, تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مانگنا بھی بہت برا ہے اور منع کرنا بھی بہت برا ہے. یہ اچھا, بہت اچھا کمبینیشن لگا مجھے. ٹھیک ہے, یعنی خود ہمیں نہیں مانگنا ہے کسی سے حتی الامکان, یعنی حتی الامکان سے میری مراد ہے کہ جب انسان بالکل ہی اگر مجبور ہو جائے تو وہاں بھی ایک جو حکم ہے جیسے روایات میں ہے کہ اگر تم بالکل مجبور بھی ہو جاؤ تو اپنی حاجات کو فقط مومنین سے ذکر کرو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہر ایک سے جس کے پاس دیکھا کہ پیسے ہیں مال ہے اور پہنچ گئے اس کے پاس, یہ سب نہیں, بلکہ اگر بہت مجبور بھی ہو جاؤ یعنی حتی الامکان کوشش ہی ہو کہ نہیں ہو, اور اگر بالکل مجبوری آ جائے تو اسے مومنین کے ساتھ, کیونکہ انما المؤمنون اخوتن, اور مومنین کو خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑا ہے, تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. اور جو حقیقتاً جو بات ہے کہ جو مومنین کو تاکید کی گئی ہے کہ تمہارے برادر مومن کو تم سے کہنا نہ پڑے اپنے مسئلے کو, یعنی تمہیں اتنا زیادہ باخبر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مومن تکلیف یا پریشانی میں ہے تو تم پہلے سے بڑھ کر اس کی پرابلم کو سالو کرو, اسے نہ بولنا پڑے تم سے کہ اس کی عزت نفس خراب نہ ہو. بہرحال تو یہ بڑا ایک عجیب کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ مانگنا بھی بد ہے اور منع کرنا بھی بد ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے مانگے آپ اس کو لوٹائیں گے نہیں, آپ اس کو منع نہیں کریں گے, آپ اس کو رد نہیں کریں گے, آپ اس کو ریفیوز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ چیز ہے, کس بات کے لیے, کہ انسان کے سوالات کو حل کرنے کا یہ ایک نسخہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے مسائل کو حل کرنے کا یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, خدا کے سوا اپنی حاجتوں کو نہیں لے کے جانا کسی کے پاس ٹو دا میکسیمم لیول, ٹھیک ہے, اپنی بیسٹ ایفرٹ, اور اگر کوئی ہمارے پاس اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو لوٹانا نہیں ہے.
تو اس میں ایک سوال ہوگا کہ یہ ریاکشن کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی,
کس کی,
یہ جو ریاکشن ہے کیمیکل, کہ اگر کوئی مانگ نہیں رہا ہے تو سامنے والے کو پتہ کیسے چلے گا, تو سوال بھی نہیں پوچھنا غیر اللہ سے,
اور آپ کے پاس کوئی لے کر آئے گا تو اس کو منع نہیں کرنا ہے,
تو کیسے پتہ,
نہیں نہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں نا, ایسے لوگ بہت کم ہیں, میں تو مومنین کی بات کر رہا ہوں, میں تو تقریباً ایک آئی نہیں, مومن کے ساتھ آپ کا رشتہ اصولی طور سے خدا کی وجہ سے جڑتا ہے. مومن کا رشتہ اس لیے نہیں کہ میرا بھائی ہے یا خاندان والا ہے یا قوم والا ہے, مومن سے رشتہ ان بنیادوں پہ نہیں جڑتا. یعنی جیسے میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر رسول خدا نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, تو یہ اس لیے نہیں ہے منیت کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یا اگر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعت منی, کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹی ہیں, یہ بایولوجیکل رشتہ داری کی باتیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے مومنین کے درمیان بھی جو رشتہ داری ہوتی ہے یا جو اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ایمان باللہ کی بنا پر قائم ہوتا ہے. یعنی میں خدا پر ایمان کی وجہ سے آپ کو عزیز رکھتا ہوں, یا اہل بیت علیہ السلام سے تعلق اور ان کی امامت اور ولایت کی وجہ سے آپ کی قدر کرتا ہوں. تو وہ چیز جو پلٹ رہی ہے وہ پھر خود خدا کی طرف جا رہی ہے.
ہم کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, بٹ بغیر سوال پوچھے کیسے پتہ لگے گا کہ اس کی حاجت کیا ہے؟
بالکل, اس کی اگر آپ اتنا زیادہ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی حالت آپ کو نہیں پتا.
مان لیجیے مثال کے طور پہ مجھے $20,000 چاہیے, میں نے جا کے پوچھ لیا, میں بہت خراب ہوں, میں پوچھ لیا, میں نے بھائی اگر انہوں نے کہہ دیا میں جاؤ گھر منہ دھو کے آؤ
نہیں, تو پھر وہ ایمان نہیں ہے نا, پھر مومن مومن نہیں. دیکھیں نہیں, آئیڈیل نہیں, یعنی کہ جس طریقے سے ایک اسلامی معاشرے کو بننا چاہیے اور اس کی مثال خود قائم ہوئی ہے, اس کی مثال یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی امپاسبل باتیں, یہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ اخوت یعنی جس طریقے سے مدینہ ہجرت کے بعد ڈیلنگ ہوئی تھی وہ بالکل اسی بنیاد پہ تھی, اور اس کی مثالیں تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس جگہ پہ نہیں آ پاتے, اور اسی وجہ سے یعنی کہ یہ جو ایک پانچویں اور چھٹے ائمہ کے دور میں نا کافی آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئے کہ جی ابھی بنو امیہ کی حکومت خراب ہو رہی ہے, کمزور پڑ رہی ہے, آؤ مطلب ہم جہاد کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو پانچویں اور چھٹے امام نے جو ریفیوز کیا ہے نا لوگوں کو, اس کی ایک بڑی وجہ یہی بیان کی ہے کہ تمہارے درمیان وہ مومنانہ رشتہ اخوت ہی نہیں ہے, ہم یعنی تمہارے برتے پر کیسے جہاد کریں. یعنی جب تک وہ جو لشکر بنے گا جو مجاہدین کا لشکر ہے, اگر وہ اس اخوت والی بنیاد پہ قائم نہیں ہو رہا تو وہ نہیں کر سکتا, وہ اس معرکے کو سیٹ نہیں کر سکتا. وہ
مومن مومنین کی ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک مومن ہوتا ہے, دونوں میں جو ہے
جی مومن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان یعنی خدا کے ساتھ اور خدا کے نظام کے ساتھ امن والی حالت میں آ جائے, کمفرٹیبل ہو جائے, جس کا انر سیلف جو ہے نا, یعنی جیسے ہمیں ہر تھوڑے دن بعد جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے, مطلب قرآن کی بات ہمارے سامنے آتی ہے, کوئی گہری بات آتی ہے, ہم کو یہ کیا ہو گیا, یہ کس قسم کی چیزیں ہو گئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے وہاں پہ.
ایک امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کسی کا تھا, اس میں تو ڈفرینس بٹوین مومنین اینڈ یہ اس میں کی ہے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے مسلمان اور یہ اللہ کی مانتا
ہے. یہ میرا خیال ہے امام کا جملہ ایسا نہیں ہے, امام کا جملہ ایسا نہیں ہے, نہیں
بولتا کہ ہائی لیول پہ اگر کسی سنتا ہے تو
یہ جملہ کافی مشہور ہے, یہ جملہ کافی مشہور ہے, لیکن یہ آئمہ کے جملوں میں سے میں نے نہیں پڑھا ہے, آئمہ کے جملوں میں سے یہ بات میں نے نہیں پڑھی ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یعنی پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان حالت سوال میں ہے, اور اس سوال کو پورا کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے, اسماء خدا ہیں. ٹھیک ہے, اسماء خدا یعنی خدائی طاقتیں, خدائی چینلز. ہر اسم جو ہے وہ خدا کی ایک قوت اور طاقت اور خدا کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو چار اسماء بیان کیے گئے ہیں وہ بہت پھر ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یعنی پہلا خدا کا جو اسم ہے وہ عظیم, دوسرا عزیز, تیسرا جلیل اور چوتھا کریم, جس کے سپرلیٹیوز کو یہاں پر استعمال کیا گیا, اعظم, اعز, اجل اور اکرم. ٹھیک ہے, یعنی اگر تم کو اپنی حاجت لے کر جانا ہے, اگر تمہیں اپنا سوال لے کے جانا ہے تو کس کے پاس جاؤ, جو عظیم ہو, جو باعظمت ہو, جو باعزت ہو, جو با جلالت ہو اور جو با کرامت ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے یہ ایک بات جو ہے نا یہ بڑی اچھی, یہ جو چار اسماء یہاں پر استعمال ہوئے, تو یہ اسماء یعنی کہ اگر انسانوں میں بھی کسی کے پاس جانا ہے تو جو خدا کی ان صفات کا جلوہ ہو اس کے پاس جاؤ, جس میں عظمت ہو, جس کی ذات میں جلالت ہو, کرامت ہو, باعزت ہو. یعنی کسی ذلیل اور رسوا کے پاس نہیں جاؤ اپنی حاجت بیان کرنے, وہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نقطہ ایسا ہے جو میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ بہت ہی جو گہری معرفت ہوتی ہے دعاؤں کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ جو اس کے آگے ہم نے تین فقرے پڑھے تھے کہ یعنی یہ اسماء کون سے ہیں, کہ جب ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے آسمان کے بند دروازوں پر کہ وہ کھل جائیں تو وہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے سوالات کو حل کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ آسمان کے دروازے ہم پہ بند نہ رہیں, زمین کے دروازے ہم پر تنگ نہ ہوں, اور سختیاں مجھ پر غالب نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے بھی کہ جیسے ہم ہے نا کہ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں سوال بھی کرتے ہیں تو سوال کرنے کی بھی ایک ہمیں تمیز ہونا چاہیے. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں کہ جناب بس خالی میرے فار ایگزامپل کام اچھا ہو جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, گھر کے مسائل صحیح ہو جائیں, لیکن جیسے اس دعا کے اندر جو بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ان میں سے کوئی جملہ نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں, بلکہ جن چیزوں کی بات کی جا رہی ہے وہ فنڈامنٹل امپورٹنس والے جملے. اگر آسمان کے دروازے کھلے رہیں گے یعنی وہاں سے رحمت آپ پر آتی رہے گی, اگر زمین کے دروازے آپ پر تنگ نہیں ہوں گے یعنی آپ کے لیے حرکت اور چلنا پھرنا اور وہ سب پاسبل رہے گا, ایزیلی موو کرنا ممکن رہے گا, اور اگر سختیاں آپ کو آ کے گھیر نہیں لیں گی اور آپ کے لیے زندگی میں آسانی باقی رہے گی, تو انشاءاللہ آپ کے سوال حل ہوتے رہیں گے، آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ دعاؤں کے ذریعے سے جو ایک بہت اہم چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کا نظام، یعنی یہ زندگی کس طریقے سے خدا نے قائم کی ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، ٹھیک، یہ کس طریقے سے ورک کر رہی ہے یہ لائف، صحیح سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یعنی پھر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ہم جب قرآن کو فالو کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے جو مین ریکوائرمنٹ بنتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز کہ وہ ان حقیقتوں کو ایبزارب کریں ہم اپنے اندر، ٹھیک ہے؟ جو کہ بہت ہی ہم آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ بھائی یہ دعا پڑھی پڑھی، ہاں بھائی اس سے یہ حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اصل مدعا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بس خالی کلمات کو دہرا لیں یا رٹ لیں اور اس کے بعد اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ جناب میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ دعائیں آپ کو جو معرفت عطا کر رہی ہیں، آپ کو جو بصیرت دے رہی ہیں، آپ کے لیے زندگی کی جن حقیقتوں کو روشن کر رہی ہیں، ایکچولی ان سے الومینیٹ اور انلائٹنڈ ہونے کی بات ہے، تب حقیقتاً آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ مسائل حل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ مسائل حل ہونے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ بیٹھے دہراتے رہیں بغیر سمجھے بوجھے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جناب میرا سوال پورا ہو رہا ہے یا میری دعا پوری ہو رہی ہے، ٹھیک؟ ہاں یعنی صرف ترجمہ نہیں، بامعرفت کے میننگ، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ اس کا اسالوکا ہے، پھر اس کے بعد جو چار اسما ہیں، پھر چار اسما کے بعد جو وہ چار پانچ باتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہوگا کیا،
لیکن یہ ان اسما
جی ان شاء اللہ بالکل پہنچیں، کیوں نہیں پہنچیں، پہنچیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھے تھے، یعنی یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ جس کو اور اچھے طریقے سے ہم الیبوریٹ کر کے سمجھ لیں کہ یعنی کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں بنیادی طور سے مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال حل ہو، میرے سوالات، میرے مسائل حل ہو، تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا نا اس دعا میں، خاص طور سے کہ جیسے وہی میں نے کہا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں وہ بہت حد تک یونیک ہیں، کہ یعنی جن چار اسما کا ذکر کیا اور پھر چار اسما کے بعد کہ ان کو اگر ہم انہی اسما کو، سیم اسما ہیں، ٹھیک ہے، انہی اسما کو اگر ہم آسمان کے بند دروازوں پر پڑھیں یا ان پر رکھیں تو وہ بند دروازے کھل جائیں گے، انہی چار اسما کو زمین کے بند دروازوں پر رکھیں تو وہ بند راہیں کھل جائیں گی، انہی چار اسما کو اگر ہم سختیوں پر رکھیں تو وہ سختیاں آسانیوں سے بدل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے، یعنی آپ ان چار اسما کی حقیقت سے، یعنی ہم اپنے آپ کو عظمت خدا، عزت خدا، جلالت خدا اور کرامت خدا، ہم اپنے آپ کو اس امبریلا کے انڈر لانے کی کوشش کریں۔ اچھا اور یہ کیسے ہوگا؟ اب یہاں پر آخری بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر آپ چار اسما سے توسل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چار اسماء الہی ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کی ان میں قوت ہے، تو اسما سے توسل کیسے ہوتا ہے؟ اسما سے توسل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس اسم کی تجلی خود آپ کے اندر پیدا ہو، اس اسم کا اثر خود آپ کے اندر پیدا ہو، یعنی ایک حد تک عظمت، عزت، جلالت اور کرامت خود انسان کے اندر پیدا ہو، تب حقیقتاً وہ ان اسما سے توسل بھی کر سکتا ہے، یعنی کنیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں ہی سمجھ لینا کہ جیسے ایک مثال ہے، ہم جو اپنی عام طور سے زندگی میں بہت زیادہ جس کو یوز کرتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی کا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، یعنی کہ اگر ہمیں مثال کے طور پر ایک فلو چاہیے، ایک انرجی چاہیے، تو اس کے لیے کمپیٹیبلٹی لازمی ہوتی ہے نا، یعنی کہ اگر ایک پائپ ہے مثال کے طور پر جس میں سے ایک فلو آ رہا ہے، تو اس سے کنیکٹڈ جو پائپ اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے وہی اس سے فلو لے پائے گا نا، ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے آپ کو اگر مثال کے طور پر اپنے کسی بھی ڈیوائس کو انرجی پہنچانی ہے, اس کو انرجائز کرنا ہے, ایکٹیویٹ کرنا ہے, تو آپ اگر یعنی اس کے اندر جو بھی پورٹس ہیں یا پلگز ہیں اس سے کمپیٹیبل چیز آپ اس میں لگائیں گے تو انرجی اس کے اندر جائے گی نا. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے امام علیہ السلام کی زبانی کہ یہ چار سورسز آف انرجی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ چار سورسز آف انرجی ہیں تمہارے لیے, عظمت الہی, عزت الہی, جلالت خدا اور کرامت خدا. تو تم ان کے ساتھ اگر کنیکٹ ہو جاؤ گے تو تمہارے تمام سوالات حل ہو جائیں گے. آسمان کے بند دروازے کھل جائیں گے, زمین کے بند دروازے کشادہ ہو جائیں گے, سختیاں آسانیوں سے بدل جائیں گی. اگر مشکلات تمہارے اوپر اندھیری رات کی طرح قدر چھا رہی ہیں وہ کشف ہو جائیں گی ان چار اسما کی برکت سے. تو اب ہم ان چار اسما کی برکتوں کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں کہ جب تک ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے, یعنی ہمارے اندر وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ اس اسم کا کچھ نہ کچھ فلو ہمارے اندر یا ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی میری اپنی زندگی میں کوئی نہ عظمت ہے, نہ عزت ہے, نہ جلالت ہے, نہ کرامت ہے. ٹھیک ہے, یعنی میرے اندر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے, لیکن کچھ تو اثر ہو, یعنی کم از کم ایک کمپیٹیبلٹی تو ہو ہمارے اندر. صحیح, یعنی ایک مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ یہ جس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں, ایک صفت کی مثال دوں جو انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں اس بات سے بالا تر ہوں یا میں اس سے بلند ہوں کہ کوئی گھٹیا عمل مجھ سے سرزد ہو, اس میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں. یہ با کرامت نفس ہے, با عزت نفس ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اس لیے نہیں کہ جہنم میں چلا جاؤں گا, گناہ سے اس لیے نہیں بچ رہا کہ جہنم میں چلا جاؤں گا یا جنت سے محروم ہو جاؤں گا. گناہ کو کس لیے ترک کر رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے گناہ کو یا گناہ والی زندگی کو, یا اگر گناہ کی دعوت کو, کہ میری ذات اس سے بلند اور بزرگ ہے کہ میں ایک گھٹی حرکت کروں یا ایک خراب کامت سے سرزد ہو. صحیح,
تو یہ جی اس میں وہ شخص جس کا نفس مطمئنہ والی منزل تک پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے زیادہ یہ آسان ہے نا, اگر جو لباوا ہے
وہ تو ہاں
تو وہ کیسے کرے گا؟
نہیں کرے گا, بالکل کرے گا, اس لیے کہ مطمئنہ کی جو حالت ہے وہ بہت آگے جا کے آتی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے.
بھوک لگ رہی ہے, اس کو بہت بہت کھانا کھایا جا رہا ہے, پھر بعد میں افسوس کر رہا ہے, تو یہ
لوامہ اس کو نہیں کہتے. لوامہ اس کو نہیں کہتے, لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یا نفس اس حالت میں آ جائے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یا نہیں بن پا رہا ہوں کہ میں خدا کے قابل بن سکوں یا اس نظام, اس عظمت کے قابل بن سکوں. اور وہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی کہ انسان جو ہے, جیسے اگر ہم ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرے اندر وہ معیار نہیں پیدا ہو پا رہا, میں اس جگہ تک نہیں آ رہا. اور اس کے آپ اگر غور کریں گے نا تو اس کی بہت ساری وجوہات اعمال سے نہیں آتی ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں نا وہ معرفت سے آتی ہیں. انسان کا جو مین پرابلم ہے نا وہ اس کی ریلیشن شپس ہیں. اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر برے اعمال مسلسل کیے جا رہے تو وہ تو ہمارا تم بے سو والی حالت میں.
ریلیشن شپ اللہ سے
نہیں, कोई भी रिलेशनशिप, इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ उसकी लाइफ को मेनली डिफाइन करती है वो उसके ताल्लुकात हैं। यानी आपका दिल किस किस से जुड़ा हुआ है, आपने अपने कल्ब में किस किस को जगह दी हुई है, आप अपनी ज़ात में किस किस की अहमियत के कायल हैं। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपके नफ्स की जो क्वालिटी है ना वो वहाँ से डिटरमिन होती है। अगर आप यानी भले से आमाल किसी इंसान के ख़राब हों, लेकिन अगर वो दिल से खुदा और खुदा वालों को चाहता है और अपने दिल को उनसे जोड़ता है, वो ताल्लुक़ उसको वहाँ से निकाल के ले जाएगा, वो ताल्लुक़ उसको निकाल के ले जाएगा वहाँ से। तो असल मसला जो है ना वो ये रिलेशनशिप्स हैं। आप हमेशा गौर कीजिएगा, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे कि हम कोई बहुत बुरे काम कर रहे हैं, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि वो जहाँ पर गलत नॉट्स लगी हुई है ना हम उसको नहीं खोल पा रहे, कि हमें पता है कि ये जगह गड़बड़ है, यहाँ से मेरा ताल्लुक दुरुस्त नहीं है, ये मुझे कहीं नहीं ले जा रहा, कहीं नहीं पहुँचा रहा बल्कि नुकसान, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के हीलों बहानों को लेकर ना वहीं फंसे हुए, इस वजह से तरक्की रुकती है। ठीक, तो अच्छा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के हमने बात की थी कि जिसमें यानी कि पूरे इस निज़ाम के बारे में, समा का वर्ड आपको याद होगा कि समा का जो निज़ाम है, समा वात व अर्ज का जो निज़ाम है, आसमान ज़मीन चांद सूरज और उसमें खुदा की सनअत के अजाइब, और ये कि अल्लाह ताला ने इस पूरे यानी जो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक अंधेरा रखा है एक उजाला रखा है, और जो अंधेरा है उसका नाम रात रखा है और उसको हमारे लिए बायस सुकून करार दिया, और इसी तरीके से जो नूर है यानी रोशनी है उसका नाम दिन रखा है, और वो इसलिए है कि लोग बाहर निकलें फिरें मुख्तलिफ काम अंजाम दें। ठीक है, ये तमाम की तमाम बातें कि खुदा ने तकदीर बनाई इसके लिए और बहुत खूबसूरत तकदीर बनाई, तस्वीर बनाई और हसीन तस्वीर बनाई, और अपने अस्मा के ज़रिए से इन सबको घेर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि जितनी भी खुदा की तकदीरात हैं, मुकद्दरात हैं, मुकद्दरात किसको कहते हैं, तकदीर का क्या माना है, तकदीर और तस्वीर में क्या फ़र्क होगा, नहीं, ये यहाँ पर ये मैंने वैसे बताया कई दफ़ा कि हम ये जो है ना कज़ा व कदर को बहुत ज़्यादा गलत मानों में लेते हैं। तकदीर का माना होता है एस्टिमेशन, कदर यानी अंदाज़ा, तो इसका मतलब है तकदीर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसके अंदर यानी फ्रेमवर्क का मतलब इसको आप अपनी उसमें आईटी की ज़बान में ऐसे समझेंगे जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, वो उसकी तकदीर है। सही है, यानी क्या मतलब है कि आपने अब उसके अंदर वो सिंटैक्स आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि आप क्या बनाएं, कौन सा प्रोग्राम लिखें, सिंटैक्स इस मजबूरी का नाम नहीं है कि इस प्रोग्राम को यही होना है, कुछ भी लिख लें। तो यानी तकदीर का मतलब है कि खुदा ने जो लाइफ का फ्रेमवर्क हमको बना के दिया है तो उसमें आप कोई से भी जिंदगी बना लें, वली की जिंदगी बना लें, शैतान की जिंदगी बना लें, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन जिस तरीके से कि वो जो बेसिक रूल्स हैं कि जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, सिंटैक्टिकल रूल्स जो हैं उनको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से जो कवानीन है तकदीर के वो तोड़े नहीं जा सकते। यानी मिसाल के तौर पर कि उसका जो सबसे बड़ा कानून क्या है, गुनाह मुसीबत लेकर आएगा, नेकी हमेशा खैर पैदा करेगी। ठीक है, यानी ये उस तकदीर के फ्रेमवर्क का ये रूल है, ये उसका सिंटैक्स है। बात समझ में आ रही? तो अब आप अपनी लाइफ का जो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, जो पूरा पैकेज बनाएंगे, तो आपको फिर ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि आपको अपने सवालात हल कराने, تو نہ کسی سے مانگو اور جو تم سے مانگنے آئے اس کو نہ رد کرو. یہ ایک رول ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک رول ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے آپ کے مسائل حل ہوں گے, آپ کے سوالات پورے ہوں گے. ٹھیک, تو تقدیر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تقدیر یعنی اور خدا نے بہترین تقدیر بنائی ہے. بہترین تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان کی فطرت سے کمپیٹیبل ہے, یعنی اس کے جتنے بھی رولز ہیں وہ سب آپ کی فطرت سے کمپیٹیبل ہیں, یعنی آپ اگر ان پر عمل کریں گے, ان رولز کو فالو کریں گے, آپ اپنی ذات میں ہمیشہ پرسکون اور خوش رہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن پورا آپ کا جو قرآن ہے نا وہ وہی قوانین ہی ہیں سارے. نہیں بالکل بنے, بالکل, یعنی کہ ابھی اگر آپ وہ کریں, یعنی ایون اگر آپ انہیں جتنی ہم نے گفتگو کی ہے تو میرا خیال ہے 40-50 تو آپ کو ہماری گفتگو سے ہی مل جائیں گے قوانین. اور دوسرا کیا ہے, دوسرا جو ایک ہے تصویر. تصویر یہ ایک بڑا عجیب کنسیپٹ ہے, تصویر والا. تصویر کس کو آپ کہتے ہیں, امیج, پکچر, شیپ, فارم. کہ یہاں پر خدا نے, یعنی اس کے بعد تقدیر, یعنی تقدیر کا مطلب ایک نظام, ایک فریم ورک بنایا, اس کے رولز بنائے, اس کے اندر آپ موو کریں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ پروگرامنگ لینگویج کے سنٹیکس میں آپ کو آزادی ہے, آپ کچھ بھی بنائیں, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے, توڑیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے. کیا کیا لیکن جو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے وہ چیز, ہاں بالکل. اس میں جو سب سے زیادہ مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ خدا خود لامحدود ہے, لہذا خدا کے بنائے ہوئے قوانین آپ کو محدود نہیں کرتے. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یعنی آپ دنیا کے اندر کوئی سا بھی فریم ورک بناتے ہیں وہ بہرحال آپ کو لمٹ کرتا ہے, باؤنڈریز کے اندر بند کرتا ہے. لیکن کیونکہ خدا خود انباؤنڈیڈ اور لمٹ لیس ہے, لہذا خدا کا بنایا ہوا قانون انسان کو کسی حدود میں بند نہیں کرتا, بلکہ آپ ان قوانین کی جتنی پابندی کرتے جائیں گے, اس کو فالو کرتے جائیں گے نا, آپ انفینیٹی کی طرف موو کرتے جائیں گے, انفینیٹی کی طرف بڑھتے جائیں گے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, تو وہ اچھا. اس کے بعد جو ہماری زندگی ہے نا, جس زندگی میں ہم موجود ہیں, آپ اس پر غور کریں کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے نا وہ حقیقتاً ایک تصویر ہے, ایک امیج ہے, ایک پکچر ہے, جو مٹیریل پر سپر امپوز ہوتی ہے. تصویر یعنی کہ میں کیا ہوں, میری ایک شکل ہے, میری ایک صورت ہے, میرا ایک قیافہ ہے, میری ایک حالت ہے, وہ اس دنیا کے مواد اور میٹر پر سپر امپوز ہو کر اور ایک اس نے ایک بدنی حالت اور شکل بنا دی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, تھوڑے عرصے کے بعد یہ تصویر مٹ جائے گی, یعنی جب میرا انتقال ہو جائے گا, جب میں نیچے, یہ تصویر مٹ جائے گی. تصویر ختم, شکل صورت ختم, میٹر واپس میٹر میں اسی میں جا کے مل جائے گا, اور وہی میٹر ری یوز ہو جائے گا پھر کسی اور تصویر کو بنانے کے لیے. کیا سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو ہماری زندگی کا نظام ہے یہ کیا ہے, یہ تقدیر اور تصویر کا نظام ہے. ٹھیک, یعنی یہ نظام جو ہے یہ تقدیر اور تصویر کا نظام ہے, کہ وہ رولز ہیں جو تقدیر کی صورت میں ان پلیس ہیں, موجود ہیں, اور اس کے بعد انہی کے تحت کیا چیزیں بنتی ہیں, تصویریں بنتی ہیں. وہ تصویریں ایک حد تک, وہ صورتیں ایک حد تک باقی رہتی ہیں, ایک حد تک یعنی ان کی زندگی رہتی ہے, وہ اپنا ایک کام کرتے ہیں, اور پھر وہ تصویریں دوبارہ سے مٹ جاتی ہیں, وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر نئی تصویروں بھر کے سامنے آ جاتی ہیں. تعلق ہے نا, تعلق تو ہے کہ آپ نہیں, آپ جو بھی تصویر بنا رہے ہیں وہ اس تقدیر کے مطابق ہی بنے گی. उन रूल्स के मुताबिक ही बनेगी, उसी फ्रेमवर्क में ही बनेगी,
उसके फ्रेमवर्क में बनेगी। बट
ये पूरा जिस्म का जो बदन का निज़ाम है, जैसे देखें इसको और थोड़ा सा समझें कि ये तस्वीर क्यों मीनिंगफुल वर्ड है। जब इंसान की पैदाइश शुरू होती है, इंसान क्या होता है, खलकनल इंसान मिन नुतफतिन, वहाँ कुछ भी नहीं है ना, कोई शक्ल नहीं, एक ड्रॉप है, उसकी क्या शक्ल है। उसके बाद नुतफे से मुज़गा बना, यानी वो सेल्स मल्टीप्लाई होके एक छोटा सा वो बन गया, क्या कहें, डॉट बन गया, ठीक है। वो फिर मुज़गा जो है अलाका बना, यानी उसके अंदर वो मीट फ्लैश टाइप की कोई तस्वीर नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना, उसमें अंदर तस्वीर कशी होना शुरू होती है। यानी समझ लें कि वो जो एक ड्रॉप था, वहां पर फिर वो तस्वीर और वो सूरत और वो शक्ल बनना शुरू होती है, और उसको आप कहते हैं कि ये है इंसान, उसी को कहते हैं ना। अगर वो चीज जाया हो जाए, उस पर वो तस्वीर ना बने, तो हम क्या कहेंगे, खत्म हो गया। तो ये तस्वीर ही है ना जो उस पर और बन रही है, और वो क्या है, वो उन तकदीरात और फिर वहां से जो इंसान बना वो भी एक खुदा के कानून के यानी मुकद्दरात के मातहत है, और फिर वहां से जो वो इंसान बना और जो नफ्स क्रिएट हुआ और वो जो नफ्स एवॉल्व होना शुरू हुआ और सारा कुछ, यानी वो तस्वीर में जो मुख्तलिफ शक्लें आती जा रही हैं, वो सब क्या है, वो उन्हीं तकदीरात के अंडर है या नहीं है, उसी सिस्टम के अंडर है या नहीं है। तो ये यानी आयत क्या कह रही है, ये दुआ के जुमले क्या कह रहे हैं कि तूने तकदीर बनाई, फअहसनता तकदीरहा, यानी सब के लिए, आसमानों के लिए भी, जमीन के लिए भी, मौजूदात के लिए भी, और वो तकदीर एहसन है, और वह फवरतहा, और सूरतें बनाई, तस्वीर बनाई, फअहसनता तस्वीरहा, और वो तस्वीर खूबसूरत है, यानी तकदीर और तस्वीर दोनों ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, वह अहफ़ाताहा बिअस्माएका, अहफ़ाउन, और इस पूरे जो निजाम है तकदीर और तस्वीर का, इसको अपने अस्मा से घेर दिया।
तीन लाइनों में तो वो
जी, यानी कि जो अस्माए इलाहिया का निजाम है पूरा, वही इसको कवर करता है, कंट्रोल करता है। वदब्बरतहा, और उन सब के लिए तूने तदबीर की, बेहिकमते का तदबीरन, अपनी हिकमत से, यानी जो तदबीर है खुदा की। तदबीर का मतलब क्या, कि जैसे हमारी जिंदगी का एक निजाम बनाया कि ये ऐसे पैदा होंगे, ऐसे बढ़ेंगे, अपनी पीक तक पहुंचेंगे, फिर वहां से डिक्लाइन करेंगे, फिर ये, यानी हर चीज के लिए एक तदबीर है, हर चीज के लिए एक तदबीर है, ठीक है। तो वो तदबीर किस पर बेस करती है, तेरी हिकमत पर बेस करती है, यूं ही नहीं है, वो तेरी हिकमत पर बेस करती है वो तदबीर। वह अहसन था तदबीर रहा, और वो जो तदबीर है वो भी एहसन है, यानी खुदा की तरफ से क्या हुआ, फिर एक वर्ड और आ गया, तकदीर, तस्वीर और तदबीर, और ये तीनों क्या है, ये एहसान है।
तदबीर का मतलब बताएं
थोड़ा और। तदबीर का मतलब ये है कि देखें, अगर आप इसको समझना चाहें कि यानी फॉर एग्जांपल, जैसे एवोल्यूशन वाले जो लोग बात करते हैं कि रैंडम, आप खुद इस बात पे गौर करें कि ये कितना एब्सर्ड जुमला है, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक नुतफे को इंसान बनना है 6 या 7 स्टेजेस से गुजरते हुए, तो उसमें आप किस बात को नोट कर रहे हैं कि हर बाद में आने वाली हालत जो है वो पहले वाली हालत से बेहतर है, ये बात है ना। यानी नुतफे की जो हालत है उससे बेहतर मुज़गा है, अलाका है, या उससे बेहतर मुज़गा है, फिर उसके बाद जब उसमें वो शक्ल बनना शुरू हुई वो उससे बेहतर है, फिर उस पर हड्डियाँ आई वो उससे बेहतर है, हड्डियों पर गोश्त आया वो उससे बेहतर है, फिर उसमें आज़ा और जवारे बनने लगे वो उससे बेहतर है। यानी हर बाद वाली हालत जो है वो पहले वाली हालत से बेहतर है। एक रैंडम या ब्लाइंड एवोल्यूशन ये काम कैसे कर सकती है, आप सोचें। यानी कि बाद में उससे, ये बात अगर एक ब्लाइंड सिस्टम है وہ اس بات کا فیصلہ کہاں سے کرے گا کہ میں جس حالت میں ابھی موجود ہوں اس سے بہتر بنوں, اور وہ بہتر حالت کیا ہوگی؟ اب غور کر رہے ہیں اس بات پہ, اس بات پہ غور کر رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ والی بات کتنی ابسرڈ ہے کہ جب آپ ایولیوشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ایولیوشن کی جو سٹیجز ہیں, ایولیوشن کے انکار نہیں ہے, بالکل ہے, ارتقا ہے, ایولیوشن ہے, لیکن اس کے اندر ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر اور امپروڈ ہے. اس کے اندر ایک حکمت ہے. وہ بلائنڈ سسٹم کہاں سے وہ حکمت لے کر آئے گا اور کیسے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میری اگلی حالت پہلے سے بہتر ہو, اور کیسے بہتر ہو؟ ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر یہ زمین ہے, اگر یہ زمین ایوالو ہو کے بنی ہے, اس کو کیسے پتا کہ سورج کے اندر جو ہیں وہ وائلنٹ اسٹارمز آتی ہیں جن میں پورے برسٹ نکلتا ہے چارج پارٹیکلز کا, اور اگر وہ چارج پارٹیکل زمین پر آ جائیں تو زمین کو جلا کے راکھ کر دیں, تو اس لیے میرے پاس ایک میگنیٹک فیلڈ ہونا چاہیے جو ان چارج پارٹیکلز کو ڈیفلیکٹ کر دے. جو کوئی ایولیوشن کا پرابلم ہے یہ, بتائیں, کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کو کہے گا یہ ایولیوشن آف ارتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نہیں, ابھی ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنا, ہم بالکل ہی کہیں اور چلے جائیں گے. ہاں, تو یہاں سے تدبیر کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا تھا. تدبیر کا لفظ کس سے نکلا؟ دبر سے. دبر یعنی باد, پیٹ. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز کہ جو آپ کی پریزنٹ اسٹیج کے بعد اگلی اسٹیج ہوتی ہے. تو خدا نے جو یہ نظام بنایا ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے کہ اگر یہ اسٹیج وائز ہے, اگر یہ ایوالو ہو رہا ہے, تو ہر اسٹیج کے بعد والی اسٹیج کو بھی ڈٹرمن کیا ہے. یہ تدبیر اس کے لیے کہ وہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ کیسے جائے گا, یعنی نطفہ جو ہے وہ علاقہ کیسے بنے گا, یہ تدبیر ہے کہ نیکسٹ اسٹیج پہ کیسے موو آن کرے گا. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کس بنیاد پر اس کو محکم کیا ہے؟ اپنی حکمت کی بنیاد پر محکم کیا ہے اس کو, تدبیرات کو. اور جو بھی تدبیر بنائی ہے وہ احسن ہے, وہ خوبصورت ہے, وہ حسین ہے, اس میں اگلینس نہیں ہے, بیوٹی ہے. ٹھیک, تو یہ پورا کا پورا نظام تقدیر ہے, تصویر ہے, تدبیر ہے. اور یہ سب کا سب کس پر بیس کر رہا ہے؟ اسماء الہی پر. اس سے اس کو گھیر دیا ہے. تو اب آپ کو یعنی کہ یہاں پر کتنا خوبصورت آپ کے پاس نسخہ ہے کہ اب آپ کو جو بھی مسئلہ حل کرنا ہے آپ اس میں خدا کی طرف رجوع کریں. اور اس بنیاد پر اگر آپ معصومین یا ائمہ طاہرین علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر جو اس میں بزرگ الہی یعنی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اگر آپ اس طریقے سے ان کی طرف رجوع کریں, کس طریقے سے, کہ یہ خدا کے بزرگ اسماء ہیں, اس نظر سے آپ ان کی طرف رجوع کریں, اس لحاظ سے آپ ان سے توسل کریں, تو پھر اس کے اپنے برکات اور فوائد جو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہو گئی. اب یہاں سے یہ دعا جو ہے وہ ایک نئے اس کا بیان شروع ہوتا ہے. یعنی یہ تو پورا سسٹم سمجھایا ہے اس دعا کے اندر, نظام زندگی کیا ہے, کس طریقے سے چلتا ہے, خدا نے کیسے اس کو قائم کیا, کیسے استقرار عطا کیا. اللہم بم واسألک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اللہم بمجدک الذی, اس مجد یا بزرگی کے وسیلے سے, کلمت به عبدک ورسولک موسی بن عمران. میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے اشارتاً یہ بات بتائی تھی کہ دعائے سماعت میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کے واقعے کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا وہ جو طور والی نے پہاڑ پہ جانے والا جو چیز تھی, اور پہاڑ پہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اور جس طریقے سے خدا سے کلام کیا تھا, وہ ون آف دا موسٹ ایکسٹرا آرڈینری ایونٹ تھا جو کہ اس زمین کی پوری یعنی آدمیت کی پوری زندگی میں پیش آیا ہو. نہیں قابہ قوسین یہاں تھوڑی ہے, قابہ قوسین زمین پہ تھوڑی ہے, قابہ قوسین زمین پہ تھوڑی ہے, میں زمین کی بات کر رہا ہوں. ہاں لیکن معراج جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن اس زمین کے اوپر جو ہے کہ جگہ جانا اور وہاں پر ایک ساری چیزوں کا بننا اور ہونا, تو میں اس بزرگی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جہاں تو نے کلام کیا اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ بن عمران سے, فی المقدسین کہاں پر؟ اب یہ جو جملے ہیں, یہ لفظ ہیں, یہ ٹرمز ہیں, یہ قرآن میں بھی موجود ہیں ان میں سے کچھ, اور یہ بہت ہی عجیب ہے. ظاہر ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے, اس کی تفسیر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. فی المقدسین یعنی کہاں پر؟ ان جگہوں پر کہ جہاں پر, مقدسین کا مطلب ہے کہ جن جگہوں پر یا ان مقامات پر تقدس پایا جاتا ہے, قدس ہے, بزرگی ہے, پاکیزگی ہے. فوق احساس الکروبین, کروبین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو تمام مخلوقات جو زمین پر بستی ہیں, ٹھیک ہے. فوق احساس الکروبین یعنی کہ وہ جو تو نے کلام کیا تھا, جو تو نے ان کو بلایا تھا, وہ تمام مخلوقات کے سینسری لیول کے بیونڈ تھا, ان کے احساس سے مافوق تھا. اور وہ قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے کہ سورہ طہٰ میں اگر آپ دیکھیں, ان دا بگننگ تو حضرت, اور سورہ طہٰ اور سورہ قصص دونوں میں یہ جملہ ہے, انی آنست نارن, یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کا ورڈ ہے تو وہاں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا, انی آنست نارن, یعنی میں سینس کرتا ہوں ایک آگ, میں, جبکہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے موجود ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز ٹینجیبل ہو رہی ہے جو سب کو پتا چلے گی, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں محسوس کرتا ہوں آگ کو, بلکہ آپ کہیں گے دیکھو وہاں پر آگ ہے, میں ادھر جا رہا ہوں. اگر آپ کسی اندھیری جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ کو دور کہیں کچھ روشنی سی نظر آئے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ آگ ہے, تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے سب سے کہ میں آگ محسوس کرتا ہوں, تم یہی بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں, یہ تھوڑی کہیں گے. بلکہ آپ اس طریقے سے بولیں گے دیکھو وہ جو آگ جل رہی ہے جہاں پر نظر آ رہی ہے, تم یہاں پر قیام کرو, میں دیکھ کر آتا ہوں وہاں کیا ہے. لیکن ہر جگہ قرآن نے کیا جملہ استعمال کیا, انی آنست نارن, کہ میں, بے شک میں آنست انس, انس یعنی سینس کرتا ہوں, آئی ایم فیلنگ ایک آگ, شیورلی آئی ایم سینسنگ اے فائر. ٹھیک, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کے وہ جو بھی چیز تھی وہاں پر جو پہاڑ پہ تھی, وہ باقی لوگوں کے احساس سے مافوق تھی, وہ سینس نہیں کر پا رہے تھے, ان کو آگ نظر نہیں آ رہی تھی. وہ آگ خالی کس کو محسوس ہو رہی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو رہی تھی. فوق احساس الکروبین, کروبین یعنی مخلوقات کے احساس سے, ان کے حس اور سینس سے مافوق. فوق غمائم النور, اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں کہ یعنی بادل, نور کے بادلوں سے اوپر. میں اس کا کیا مطلب بیان کروں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جہاں پر نور ہے اور نور کے غمائم بادل ہیں, یعنی نور کا جو سایہ ہے اس سے بھی اوپر, above that. وفوق تابوت شہادت, اور شہادت یعنی جو گواہی دینے والا تابوت یا صندوق ہے اس سے اوپر, یعنی شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جو عالم شہادت ہے, عالم شہود ہے. یعنی عالم شہود کس کو آپ کہتے ہیں؟ کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں, جس کو آپ سینس کر سکتے ہیں, اس سے اوپر, اس سے بھی مافوق. فی عمود النار, عمود کہتے ہیں پلر کو, ستون کو, آگ کے ستون میں. अच्छा आग जो है ना, आग आपको ये बात पता ही है कि कुदमा ने यानी कदीम जो हुकमा थे उनके नज़रियात के तहत जो फोर फंडामेंटल्स एजेंट्स हैं ऑफ क्रिएशन वो क्या थे? आग, मिट्टी, पानी, हवा. आग, मिट्टी, पानी, हवा, ये चार चीज़ें थी. ठीक है, उनमें से एक फंडामेंटल एलिमेंट्स में आग भी है. जब अब हम जो हैं क्योंकि वो हज़ारों साल बाद उन किताबों को पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते, पूरी पहुंचती भी नहीं है वो बातें, तो हम ये फौरन उसके बारे में ये वर्डिक्ट देना शुरू कर देते हैं वो बेचारे पता नहीं था उनको या वो नादान थे. लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है ना, और रफ्ता रफ्ता लोगों को ये बात फील भी होती जा रही है कि उनके मुकाबले में आजकल लोग ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, यानी कि वो नादान नहीं थे या उन्होंने जो बातें की. तो बहरहाल जब आग को जो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर में लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आग कंस्ट्रक्ट भी करती, आग का कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पज है. ठीक है, यानी हमारे लिए जो आग है वो बुनियादी तौर पे क्या करती है? जला देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, सही है, ख़त्म कर देती है. तो हम आग को पसंद नहीं करते, आग से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते या आग से कंटैक्ट में आना पसंद नहीं करते, सही. लेकिन फायर को अगर आप कुछ दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे ना, तो आपको एक ये चीज़ नज़र आएगी कि फायर जो है उसमें एक बड़ी ख़ास बात जो है वो एक प्योरिफिकेशन एजेंट है. यानी अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी भी मेटल से इम्प्योरिटीज निकालना है, बगैर आग के निकाल सकते हैं आप? नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आग की जो खसूसियत है ना, यानी खुदा ने अपनी तरफ जो नस्बत दी है ना, वो नूर भी है और नार की भी है. इसमें खास तौर से हजरत मूसा के वाक़े में कुरान की आयत है, आई थिंक सूरह कसस की, अम्बूरे का मन फिन नार, के जो आग में है वो बाबरकत है. कि जब हजरत मूसा वहां पहुंचे थे तो नार, उनको आग मिली थी, तो जो आग में है वो बाबरकत है, यानी वो बाबरकत आग थी. सही है, और उस नार के अंदर क्या खसूसियत होती है कि वो प्योरिफिकेशन करती है. कि यानी क्या मतलब हुआ कि वो आग वो है कि जो उस आग में चला जाएगा तो वो आग उसे गैर से पाक कर देगी. जितने इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी? वो सब साफ हो जाएंगी उस आग से. ठीक है,
जहन्नम का भी एक कॉन्सेप्ट
यही है. हाँ, लेकिन जहन्नम का तो मसला ये है ना कि जब बंदे के अंदर इतनी खराबी हो जाए तो फिर वो किसी भी चीज से दूर नहीं होती. लेकिन ये जलाने वाली आग नहीं है. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आग का काम हमेशा जलाना नहीं होता, आग का काम हमेशा डिस्ट्रॉय करना नहीं होता. ठीक है, अगर किसी में अहलियत होती है, कोई लायक होता है, तो ये आग उसको क्या कर देती है? गैर से पाक कर देती है. यानी अब हमें नहीं पता, लेकिन ये फी अमूद नार, वो मुलाकात कहाँ हुई, कलाम कहाँ हुआ? इन द पिलर ऑफ फायर. और हजरत मूसा को खुदा ने कहा था ना, फखला ना अलैक, जूतियां उतार के आओ.
लेकिन थोड़ा ये एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन लग रहा है, क्योंकि ज़ोरोएस्ट्रियन भी यही करते हैं कि उनको लगता है कि आग प्योरीफाई करती है, और हम लोग के शरिया में ये है कि पानी प्योरीफाई करता है. अगर आप देखें रूल्स के हिसाब से तो सबसे पहले चैप्टर तो यही पढ़ा जाता है ना कि पानी भी प्योरीफिकेशन एजेंट रादर फायर. फायर ज़ोरोएस्ट्रियन में ज्यादा है और शायद
नहीं, इसमें
एसोटेरिक डायमेंशन इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता क्या? ऐसा जैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे
हैं. क्या मसलन? मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ.
कि हम लोग जैसे कि हो सकता है कि प्योरीफाई ना कर रही हो आग, बस वो
तो फिर वो आग क्यों है और आग की बरकत क्या है? ये तो कुरान है ना, और ये दुआएं मासूम है, ये दुआएं मासूम नहीं ना. यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ. ये तो आप उसको प्योरली मटेरियल एस्पेक्ट पे देख रहे हैं ना.
नहीं नहीं, एसोटेरिक यानी वो ये कह रहे हैं कि जैसा उनके दीन में ज़ोरोएस्ट्रिज्म में आग प्योरीफाई करती है, हमारे दीन में पानी करता है.
आपके आपके दीन ने आग को मना किया है
मैंने मिट्टी भी करती हूं।
हाँ, पानी भी है, मिट्टी भी है, और बहुत सारी चीजों में मतलब आग का भी के अगर हाँ
मतलब कह रहे हैं कि इसका ये
और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर पिछले दूसरे मजाहिब में एक बात है तो वो गलती होगी।
नहीं,
ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे मजहब के अंदर एक बात आ रही है तो हम उसको फौरन कह रहे हैं जी ये सब गलत है।
नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं इस लाइन का ये शायद हम लोग एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन
हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि जो दुआ और कुरान से हमको समझ में आ रही है, हम किसी और तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब दुआ ये कह रही है कि ये मुलाकात और कलाम हुआ आग के सुतून में, और कुरान ये कह रहा है कि जब मूसा तूर पर पहुंचे तो वहां नार भी थी और जो नार में था वो बाबरकत था। हम तो खाली इन जुमलों पे गौर कर रहे हैं, हम किसी और पे नहीं जा रहे।
लेकिन नार तीन जगह और दो जगह और भी यूज हुआ है, हजरत इब्राहिम में भी, हजरत आदम और शैतान के।
हाँ, लेकिन वो आग देखें, बाप बहुत बड़ी बहुत मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं, मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम की जो आग है वो खुदा ने नहीं जलाई थी।
हाँ, लेकिन वो सुकून में तो थे।
वो हजरत इब्राहिम की आग खुदा ने नहीं जलाई थी, इसलिए तो फर्क है ना उसमें।
अच्छा।
यानी वो आग जो खुदा से मरबूत है, यानी वो नार जो नूर से कनेक्टेड है, वो नार डिफरेंट असर रखती है, और वो नार जो प्योरली मैटर से कनेक्टेड है वो नार डिफरेंट असर रखती है। तो हम तो कहीं भी नहीं जा रहे भाई, इधर उधर कोई मानता है नहीं मानता हमें उससे गरज नहीं है, वो चीज सही भी हो सकती नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो दुआ और कुरान देख रहे हैं कि जब कुरान कह रहा है कि जो नार में है वो बाबरकत है, या ये कि जब खुदा ने अपने अब्द और रसूल को बुलाकर नार के सुतून में बात की तो जाहिर बरकत है ना वहां पे। तो वो वाली आग जो है वो नूर अता करने वाली नार है ना, ना के जलाने वाली नार है, ना के डिस्ट्रॉय करने वाली नार है। सही है। और इसी तरीके से जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी आग के हवाले से एक बड़े बेहतरीन आपका एक जुमला है, वही प्योरिफिकेशन वाला, वो उसमें यही है कि आपने कुर्बते इलाही को समझाया एक मिसाल के जरिए से, आग वाली मिसाल के जरिए से, कि अगर तुम एक लोहे के टुकड़े को आग में डाल दो तो शुरू में जब तुम देखोगे तो वो लोहे का टुकड़ा अपनी एक अलग हैसियत रखता होगा, आग अलग होगी, फिर रफ्ता रफ्ता क्या होगा कि वो टुकड़ा जो है ना आग से गर्म होना शुरू होगा, उसकी हरारत को जज्ब करेगा, और एक वक्त आएगा कि रफ्ता रफ्ता वो खुद आग में एक अंगारा या आग जैसा हो जाएगा। सही। तो आपने इस तरीके से कुर्बत इलाही की मिसाल दी है कि जब एक इंसान खुदा की तरफ सफर करता है तो पहले वो खाली वो लोहे के टुकड़े की तरीके से होता है, मतलब बिल्कुल ही डल डेड चीज, फिर रफ्ता रफ्ता क्या करता है कि पहली स्टेज पर वो उस हरारत को जज्ब करता है, हरारत को जज्ब करने के बाद फिर वो आखिर में खुद आग बन जाता है, खुद अंगारा हो जाता है, ठीक है। यानी जिस आप कहें जिस जो रंगे इलाही उस पर आ जाता है। सही। तो अमूद नार वफी तूर सैना, तूर का मतलब अरबी में है पहाड़, सैना के पहाड़ पर, वफी जबल हूरीथ फिल वादिल मुकद्दस, अब ये कुरान करीम के अल्फाज हैं कि मुकद्दस वादी में, फिल बुक़अतिल मुबारकते। अच्छा, यहाँ पर जो कुरान से समझ में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया था तो पहले तो पहाड़ था कि वो जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो ऊपर गए, लेकिन एकदम से वो एक प्लेन उस पर आ गए, एक ऐसी जगह पर आ गए कि जो एक वादी की मानिंद थी, ठीक है, यानी वैली की मानिंद थी, विद इन द माउंटेन्स, कि जिसको बताया गया वादिल मुकद्दस, मुकद्दस वादी, ठीक है, वादी यानी वो जगह जो पहाड़ों से घिरी हुई हो चारों तरफ, वो एक उस जगह पे आ गए। فل بقعت المبارکت، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر داہنی طرف جو ہے وہاں کے اس وادی کے داہنی طرف من جانب طور الایمن رائٹ سائڈ پہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مخصوص قسم کا کوئی حالہ ہے، مخصوص قسم کا کوئی اثر ہے جو ان کو فیل ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ وہاں پر گئے، پھر وہاں سے اس جگہ سے ان سے آواز آئی، پھر وہاں سے ان کو پکارا گیا یا موسیٰ. ٹھیک، اور پھر وہ گفتگو ہوئی. تو اس طریقے سے وفی ارض مصر، اور پھر تو نے ان سے، یعنی ایک تو یہ طور سینا اور جبل حوریث میں تو نے ان سے کلام کیا، اور پھر کہاں پر کلام کیا؟ فی ارض مصر، مصر کی زمین میں. کیسے کلام کیا؟ بتسع آیات بینات، نو روشن نشانیوں کے ذریعے سے. اور وہ نو روشن نشانیاں کیا تھیں؟ جو جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرعون کے ظلم و ستم کے حلقے کو توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ جب جادوگروں والا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا حال تھا فرعون کے ہاتھوں میں، کہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، یہ حالت تھی. جادوگروں والا واقعہ پیش آیا، اس میں فرعون کو ایک سیٹ بیک ہوا بہت زیادہ، کہ جن لوگوں کو وہ پورا لے کر آیا تھا موسیٰ سے مقابلے کے لیے، وہی ایمان لے آئے موسیٰ پر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان میں کافی ایک رینیوڈ، انہوں نے جو ہے فرعون اور اس کے جتنے بھی سردار تھے ان کو بڑی پریشانی ہوئی، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ پوری کانفرنس کی کہ کیا ان کو اب ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ ہمارے فساد، یعنی فساد پھیلائیں گے، جو ہر ظالم کی نظر میں مظلوم فسادی ہوتا ہے کہ یہ فساد پھیلائیں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. اور فرعون نے کہا نہیں نہیں، ابھی بھی ہم ان پر ویسے ہی غلبہ رکھتے ہیں، ابھی بھی ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اب نہیں، اب نہیں. صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کی طرف سے نو مختلف نشانیاں آئی تھیں، جو پانی کا خون بن جانا اور مختلف مختلف، یعنی نو، اور پھر وہ پورا ایک سلسلہ سورۃ الاعراف میں تفصیلا قرآن نے بیان کیا. تو ارض مصر میں خدا نے کلام کیا یا خدا نے کمیونیکیٹ کیا اپنے بندے اور رسول موسیٰ سے ان نو نشانیوں کے ذریعے سے. اور کب تو نے ان سے کمیونیکیٹ کیا؟ وَيَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور تو نے پھر کب حضرت موسیٰ سے کمیونیکیٹ کیا؟ جب تو نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کے ہاتھوں پر دریا میں 12 رستے بنا دیے. ٹھیک، وَفِي الْمُنْبَجَسَاتِ الَّتِي صَنَعْتَ بِهَا الْعَجَائِبَ فِي بَحْرِ صُوفٍ، اور اس کے بعد کیا کیا کہ تو نے ایک عجائب، عجیب فیبریکیشن کی، عجیب صنعت کی، کہ جس کے ذریعے سے اس سمندر میں رستے بنا دیے بنی اسرائیل کے لیے. وَعَقَدْتَ مَاءَ الْبَحْرِ فِي قَلْبِ الْغَمْرِ كَالْحِجَارَتِ، اور جو بحر کا پانی تھا اس کو کس طریقے سے تو نے روک دیا؟ گویا کہ وہ پتھر ہے. یعنی سمندر کے پانی کو تو نے کس طریقے سے تھام لیا، روک دیا، کہ جیسے وہ پانی نہیں، یہ پتھر کی دیواریں ہیں جن کے درمیان بنی اسرائیل کے لیے رستے بنا دیے تو نے. یعنی تیری عجیب صنعت تھی. تو اس وقت ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تو نے کلام کیا اپنے نبی اور اپنے رسول سے. ٹھیک ہے، وجاوزت بنی اسرائیل البحر، اور پھر ان رستوں سے تو بنی اسرائیل کو نکال کر بحر کے، سمندر کے اس پار لے گیا. وتمت کلمتک الحسنی، اور تیرا کلمہ، یعنی تیرا ارادہ جو سورہ قصص میں ہے، کہ جس قوم کو مستضعف کر دیا گیا تھا، ضعیف اور مظلوم بنا دیا گیا تھا، ہم اسی قوم کو حکومت دیں گے، ہم اسی قوم کو اٹھا کر زمین کا وارث بنائیں گے. تو تو تیرا کلمہ بہترین خوبصورتی کے ساتھ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا, تمام ہو گیا اس واقعے کے بعد. بما صبرو, کس بنا پر بنی اسرائیل کو یہ چیز کیوں ملی؟ بما صبرو, ان کے صبر کی بنا پر,
جو فرعون
کی, ہاں یعنی ان کے صبر کی, ان کے صبر کی بنا پر تیرا کلمہ بااحسن ان پر پورا ہو گیا. وَأَوْرَثْتَهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور زمین کے مشرق اور مغرب جہاں پر تو نے تمام عالمین کے لیے برکتیں رکھی تھیں, تو نے ان بنی اسرائیل کو زمینوں کا, ان علاقوں کا وارث بنا دیا. وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مَرَاكِبَهُ فِي الْيَمِّ, اور فرعون اور اس کے لشکر اپنی سواریوں سمیت ان کو دریا میں غرق کر دیا. ٹھیک, اور ابھی بہرحال یہ دعا ہے آگے, تو انشاءاللہ جب بعد میں ملیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ دعا آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. تو اس کے اندر بڑے مطالب و معارف ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھولیے گا نہیں, اور اس کو پھر ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. تو ابھی تو بہرحال پھر ایام محرم ہے انشاء اللہ العزیز. اللہم صل علی محمد.